أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفرغ من هو الجمود ولا يقضيه ليس ويجود اس كل موتن منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المجيد والقسم ما اخترف عليه دهر فيختلف منه الحال فلا كان في مكان فيجوز اليه الانتقال ثم الصلاة والسلام على النبي الامي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في اللوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد والصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الامام المنتظر والحجة الثاني الشر والعدل المشتهر واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في احسن كتابه وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات على محمد وعلى محمد آج کل ہم نے بچوں کے لیے کہا تھا ہم جس پڑھیں گے بچوں کے لیے ہلکے پیرائے میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ موضوع ایسا ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی اس کو نیچے لے کر آتے ہیں لیکن پھر بھی بہرحال بچوں کے حساب سے سنجید رہتا ہے آج میں شروع میں ہی بچوں کا ایک چھوٹا سا واقعہ امیر المومنین کے حوالے سے تبرکن صرف بچوں کے لیے سناؤں گی خیر ماؤں کے لیے بھی عبرت ہے امیر المومنین کا واقعاً چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا میں کل ایک روایت نہج البلاغہ کی شرح میں منہاج البراہ میں مرحوم حبیب اللہ اخوی نے کوٹ کی کہا امیر المومنین کے ہاں دسترخوان مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھایا کرتا تھا اور اس کے اوپر گندم کی نرم روٹیاں جس کے آٹے کے اندر گھی کے ساتھ ان کا آٹا گوندا ہوتا تھا اور گوشت کا سالن ہوتا تھا لیکن جب امیر المومنین سارے مہمانوں کو کھانا کھلا لیتے تھے اپنے کھانے کی باری آتی تھی تو مولا ایک تھیلی نکالتے تھے جس تھیلی کے اوپر سیل لگی ہوتی تھی مہر سے موم سے اس کو بند کیا ہوتا تھا راوی کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کر کہا یا امیر المومنین یہ کیا ہے تو کہا میرا کھانا ہے کہا مولا آپ یہ سب نہیں کھائیں گے اتنا اچھا گوشت کا سالن تھا اتنی اچھی وہ گھی والی روٹیاں تھیں نرم نرم سی اور اس کو سیل کیوں کیا ہوا ہے کہا اصل میں اس کے اندر خشک جو کی روٹی ہے اور مجھے حسنین سے ڈر لگتا ہے کہ وہ میرے بڑھاپے کا خیال کرتے ہوئے اس جو کی روٹیوں کو گندم کی نرم روٹیوں کے ساتھ بدل دیں گے کہ باپ کا بڑھاپا ہے اور یہ سب غذا کی جگہ بہتر ہے کہ وہ کوئی نرم غذا اور کوئی طاقت والی چیز کھائیں اس لیے میں اس کو موم کے ساتھ سیل کر دیتا ہوں تاکہ میرے علاوہ اس موم کو کوئی نہیں کھولتا میں کھولتا ہوں اپنے حصے کی روٹی کھاتا ہوں اور یہ وہ جو ہے جو کی روٹی ہے جو میں مدینے سے اپنے ساتھ کوفے لے کر آیا ہوں یعنی اتنا زیادہ کھانے کے بارے میں ریسٹرکشن تھی لیکن پہلے اپنے بچوں کو ایک چھوٹی سی اسٹوری بہت ہی چھوٹی سی اس اسٹوری کا راوی ہے ایک بچہ ایسا ہے جو کوفے میں رہنے والا ہے اور کوفے میں رہنے کے بعد جب امیر المومنین اپنی زندگی کے آخری تین سال سات مہینے کے لگ بھگ چار سال سات مہینے کے لگ بھگ امیر المومنین اپنی زندگی کے آخری ایام شہر کوفہ میں گزارے اور جب امیر المومنین کوفہ پہنچے ہیں اور انہوں نے کوفہ کو اپنے دارالحکومت قرار دیا تو کوفہ میں جتنے مولا کے چاہنے والے تھے ان کے لیے بہت اعزاز کی بات تھی کہ مولا کوفہ میں تشریف لے آئے ایسی سوچیں گے کہ مولا کراچی میں آ جائے تو ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوگی کہ ہم مولا کے وہ درد کریں مولا کے پیچھے نماز پڑھیں مولا کی تقریر سنیں کوفہ کے اندر امیر المومنین کے بہت ہی جانسار بہت ہی چاہنے والا صحابی موجود تھا اچھا یہ شیخ مرتضیٰ مظہری نے داستان راستان میں اس صحابی کے فرزند کے حوالے سے اس ساری اسٹوری کو اس سارے واقعے کو اس شکایت کو پوسٹ کیا ہے کہتے ہیں یہ بچہ نقل کرتا ہے کہ مجھے پتا چلا باپ کے ذریعے کہ امیر المومنین مدینہ سے کوفہ شفٹ ہو گئے ہیں اور میرا باپ دل میں 20 دفعہ بلا مبالغہ میری ماں سے کہتا تھا خدا نے ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے خدا نے ہماری مغفرت کا سامان کر دیا. خدا نے ہم پر ایسی عنایت اور برکتوں کو نازل کیا جس سے پہلے ساری زندگی نہیں تھی. اور ماں پوچھتی تھی وہ کون سی عنایت ہے, تو میرا باپ میری ماں سے کہتا تھا تمہیں تم نہیں جانتی, امیر المومنین نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت مقرر کیا ہے, اب علی جس طرح مدینے کی گلیوں میں رفت و آمد رکھتے تھے تم دیکھو گی علی ابن ابی طالب کوفے کی گلیوں میں رفت و آمد رکھتے ہیں, جس طرح مسجد النبی میں نماز پڑھایا کرتے تھے تم دیکھو گی مسجد کوفہ میں نماز پڑھاتے ہیں, جس طرح مدینے کے لوگ امام کے وجود سے فیض حاصل کرتے تھے اب کوفے والے خوش نصیب ہو گئے ہیں مولا کے وجود سے فیض حاصل کریں گے. اچھا یہ صحابی کا فرزند کہتا میں بہت کم سن تھا, چھوٹی سی عمر, جیسے یہ بچے ہمارے آگے بیٹھے ہیں, ہمارا آنے والا کل, ہمارا مستقبل انشاءاللہ, ہمارے امام کے انصار و آبان. کہا میرے کام گویا پس گئے, میرے باپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر بات میں, اچھا جب مولا شفٹ ہو گئے ہیں کوفہ میں, یہ میرے باپ کی وتیرہ یہ تھا کہ فجر کی نماز مولا کے پیچھے, ظہرین کی نماز مولا کے پیچھے, مغربین کی نماز مولا کے پیچھے, میرا ابھی تک اتفاق نہیں ہوا کہ میں امیر المومنین کے چہرے مبارک کی زیارت کرتا. یہاں یہ صحابی کا فرزن کہتا ہے کہ یہ روش تھی کہ میرا باپ جب آتا تھا تو میری ماں سے کہتا تھا سارے کام چھوڑ دے, بھلی مانس ٹائپ کے زمانے میں, پرانے زمانے میں شوہر حضرات بیویوں کو نیک بخت اور بھلی مانس کہا کرتے تھے, آج کل کی عورتیں سب کچھ ہیں بھلے مانس نہیں رہی. کہا کہ میرا باپ ماں سے کہتا تھا سارے کام چھوڑ دو آ کر بیٹھو اور میں تمہیں بتاؤں آج مولا نے مسجد کوفہ میں کیا بیان کیا ہے, اور میری ماں کے اندر بھی اتنی محبت اور اتنا احترام تھا امیر المومنین کی نسبت, وہ سارے کام وائنڈ اپ کرنے کے آ کر میرے باپ کے پاس بیٹھ جاتی تھی. میرا باپ کبھی خطبہ سناتا تھا, کبھی مولا کی گولڈن سینگ سناتا تھا, کبھی بتاتا تھا کہ مولا آج مسجد کوفہ میں جب خطبہ دے رہے تھے تو اپنے ابا کو ہلا رہے تھے. کسی نے آگے بڑھ کر کہا یا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں, پوری نماز جمعہ کے خطبے کے دوران آپ یوں کرتے رہے. کہا میرے پاس صرف ایک یہی لباس ہے اور میں جب غسل جمعہ کر کے نکلا ہوں میرے پاس کیونکہ دوسرا لباس نہیں تھا, میں نے اسی کو دھویا ہے اسی کو پہنا ہے اور دوران میں خطبہ سے ہوا دیتا ہوں تاکہ یہ سوکھ جائے. اور میری ماں سے کہتے تھے دیکھو ہمارے پاس تین تین چار چار ڈریسز ہیں, یہ صحابی آج کے زمانے میں ہوتا تو اپنی زوجہ سے کہتا تمہارے پاس 25 سوٹ ہیں اور پھر بھی تم نالا رہتی ہو کہ میرے پاس محرم کے کپڑے کم ہیں, میرے پاس عید کے کپڑے کم ہیں, میرے پاس 9 ربیع الاول کا سوٹ نہیں, میرے پاس 17 ربیع الاول کا سوٹ نہیں. یہ صحابی کہتے اپنی زوجہ سے کہتے تھے تمہارے پاس چار ڈریسز ہیں, میرے پاس چار پانچ لباس ہیں, لیکن میرے اور تمہارے مولا کے پاس صرف ایک لباس ہے. کہا اسی طرح سے دن گزرتے رہے. ایک دن میرا باپ گھر میں داخل ہوا, اس کے چہرے سے کے اوپر خوشی کا ایک عالم تھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے محسوس کیا کہ باپ بہت ایکسائٹیڈ ہے. میں اپنی ماں کے ساتھ باپ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور میرے باپ نے میری ماں سے کہا میرے پاس ایک خوشخبری ہے. میری ماں نے بھی بڑے تعجب سے کہا کیا ہے, آپ کے تو چہرے سے ہی لگ رہا ہے گویا آپ کو خزانہ مل گیا ہو, گویا آپ کو کوئی ساتوں جہان کی دولتیں مل گئی ہوں. کہا اس سے بھی بڑی بات ہے. کہا میری ماں نے پوچھا بتائیے کیا بات ہے, جب تک بتائیں گے نہیں مجھے کیسے پتا چلے گا. یہاں پر کہا میرے باپ نے کہا تم جانتی ہو کل دوپہر کے کھانے پر مجھے کس نے بلایا ہے؟ تو میری ماں نے کہا مجھے گھر بیٹھی گھر کے کاموں میں مشغول عورت کو کیا خبر کل دوپہر کے کھانے پر آپ کو کس نے بلایا. کہا کل مجھے امیر المومنین نے اپنے گھر دوپہر کے کھانے پر کھانے کی دعوت دی ہے اور کل میں انشاءاللہ مولا کے گھر جاؤں گا, مسجد سے نماز پڑھ کے مولا کے گھر کھانا کھاؤں گا. کہا کہ میری ماں نے کہا واقعی تمہیں علی ابن ابی طالب بھی اپنے گھر بلایا ہے؟ کہا کہ ہاں. میرے باپ نے اسے یقین دلایا تو گویا میری ماں کے لیے خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ تم جیسے گناہگار حقیر عاجز درماندہ انسان کو امیر المومنین اپنے گھر دعوت پر بلا رہے ہیں. کہا لیکن میرے باپ نے مجھے, میں ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا پلو سے لگ کر, میرے باپ نے مجھے کہا کہ اس کی بھی قسمت کے دروازے کھل گئے ہیں اس لیے کہ مولا نے صرف مجھے نہیں بلایا, کہا ہے اگر تمہارا کوئی اولاد نرینہ تمہارا کوئی بیٹا ہے تو تم اپنے بیٹے کو بھی میرے گھر لے کر آنا تاکہ تم دونوں باپ بیٹا ہمارے گھر دسترخوان پر کھانا کھاؤ. تو کہا کہ میں یہاں پر یہ صحابی کا بیٹا گوشت کرتا ہے کہ میری دل کی کیفیت عجیب ہو گئی. میں نے سوچا پہلا سوال جو ذہن میں آیا جو آج کل بچوں کے بھی ذہن میں آتا ہے لیکن ہوتے بہت ہیں ہمارے بچوں کے پاس ماشاءاللہ. کہا کہ میں نے اپنے باپ سے کہا میں آپ کے ساتھ مولا کے گھر جاؤں گا. کہا کہا اسی کے گھر جس کو آپ کہتے ہیں فاتح بدر حنین ہے اور پتہ نہیں خندق کے دن رسول نے اس کی شان میں یہ کہا اور وہ دنیا کا بہترین انسان ہے اور خوبصورت ترین انسان ہے. شیخ موسیٰ مطلب یہ کہتے ہیں حسن نسبت ہی ہوتا ہے. اور اس کے اندر دو مثالیں دیتے ہیں. کہا ایک مرتبہ کسی ملکہ نے اپنی ملازمہ سے کہا یہ فروٹ لے جاؤ اور اس مدرسے کے خوبصورت ترین بچے کے حوالے کر دو. جب یہ ملازمہ گئی اس نے سارے بچوں کو دیکھا, جب اپنا بچہ نظر آیا باوجود اس کے کہ یہ حبشی عورت تھی اس نے سارے گورے گندمی کالے نیلے پیلے بچوں میں سے اپنے بچے کا انتخاب کیا اور کہا یہی سب سے خوبصورت بچہ ہے. کہا جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کا ایک کنسیڈر کرتے ہیں وہ خوبصورت بھی ہوگا. کہا کہ میرے باپ کی بھی یہی کیفیت تھی, یعنی اس کا سارا گھوم پھر کر سارے کی ساری سوچ کا ورکر جو ہے وہ علی کی ذات تھی. کہا میرے باپ نے کہا کل تم تیار رہنا, جب میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو تمہیں نماز کے لیے مسجد ساتھ لے جاؤں گا اور مسجد سے میں اور تم دونوں جائیں گے امیر المومنین کے گھر کھانا کھائیں گے اور دیکھو وہاں مؤدب بچوں کی طرح کھانا کھانا. जो आजकल हमें भी बच्चों को बोलना पड़ता है कि बेटा ढंग के बने रहना, इज्जत माँ बाप की तुम्हारे हाथ में है, ऐसा एटीट्यूड ना अपनाना कि हमें उल्टा शर्मिंदगी का तौर गले में पड़ जाए। कहा मेरा बाप तो कहकर चला गया, खाना वाना खाया अपने काम पर, मैं तो सोच में पड़ गया। मैंने कहा मैं क्या पहनकर जाऊंगा। मैंने अपनी माँ से जाकर कहा कि बुला तो लिया है अली इब्ने अबी तालिब ने हमें घर में, मेरे पास तो कोई ढंग का कपड़ा नहीं है जो मैं पहनकर अली इब्ने अबी तालिब के घर जा सकूँ। तो माँ ने कहा जो पिछले साल ईद पर कपड़े बनवाए थे वो अभी तक तुम्हें पूरे हैं। मेरी माँ ने संदूक से उन कपड़ों को निकाला और वो पुराने जमाने की माँ शायद गीला हाथ फिर के यूं क्या करती थी, इस्त्री का तो जमाना नहीं था, ना लाइट थी ना इस्त्री थी, और 2020 में शायद पाकिस्तान में भी दोबारा बिजली ना रहे और माँ को हाथ गीले करके कपड़ों में फेरने पड़े। कहा मैंने कहा ये कपड़े पहन के मैं अली के घर जाऊंगा, वो जो दुनिया का सबसे ज्यादा सबसे बेहतरीन पोस्ट का हामिल इंसान है। मेरी माँ ने कहा भाई इस वक्त मेरे पास और कुछ मुयस्सर नहीं है, मैं इसके अलावा कोई लिबास अरेंज नहीं कर सकती। कहा इसके बाद मैं आ गया और कमरे के कोने में हुजरे के कोने में बैठ गया। मैंने सोचना शुरू किया कि हमारे घर की दीवारें तो मिट्टी की हैं, अली के घर की दीवारें कैसी होंगी, शायद उनके ऊपर संगे मरमर लगाओ। पुराने जमाने में बहरहाल संगे मरमर एक अलामत होती थी। कसरा और कैसर और नौशेरवान आदिल के महलों के बारे में आप पढ़े, दीवारों के अंदर याकूत जड़े हुए होते थे, इतनी महंगी दीवारें होती थी। कहा मैंने अपने घर की दीवारों को देखा और मैंने कहा कैसी नॉर्मल सी दीवारें हैं, कल मैं अली के घर जाऊंगा, देखूंगा अली के घर की दीवारें किस पत्थर की बनी है। कहा फिर मेरी नजर जमीन पर बिछे हुए हसीर पर पड़ी, चटाई पर पड़ी। मैंने कहा हमारे घर में तो हसीर है, कल मैं अली के घर जाऊंगा ऐसे कालीन होंगे कि जब पैर रखूंगा तो गोया पैर मेरा उस कालीन के अंदर धंस जाएगा, इतने मोटे ईरानी कालीन अली के घर बिछेंगे। कहा फिर मैं अपनी माँ के पास आया कुछ खाने का सवाल करने के लिए, तो मैंने देखा मेरी माँ के पास कुछ तांबे के, कुछ पीतल के, कुछ लोहे के, कुछ मिट्टी के बर्तन हैं। मैंने कहा जब कल मैं अली के घर जाऊंगा तो यकीनन सोने और चांदी के बर्तन होंगे जिनमें हमारे लिए खाना चुना जाएगा और जब हमारे लिए दस्तरखान लगाया जाएगा दुनिया दंग रह जाएगी। मैं कूफे के एक एक दोस्त को बताऊंगा कि मैं वो बच्चा हूँ जिसने जाकर अली के घर में सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाया। कहा फिर मैंने सोचा हमारी माँ तो पता नहीं क्या उलझुलू से खाने पका के हमारे आगे रख दिए, कल शायद अली के घर पहुंचे तो हमारे लिए भेड़ काटी गई हो, नहीं शायद गाय काटी गई हो, शायद मौला ने ऊंच मेहर किया हो कि हमें बुला रहे इतने एजाज के साथ दस्तरखान पर, तो कुछ हमारा प्रोटोकॉल भी वैसा ही होगा। कहा पूरी रात में कच्चा पक्का ना सही तरह से सोया ना सही तरह से जागा, मेरी ऐसी कैफियत थी सुबह कब होगी, कब मैं मौला के घर जाऊंगा, कब मैं अली इब्ने अबी तालिब को देखूंगा, कब कूफे के बच्चों में मेरा एजाज इतना बढ़ जाएगा कि मैं सब बच्चों से कहूंगा कोई है मेरे जैसा, फुतरुस ने यही कहा था मन मिसली कौन है मेरे जैसा, आना बुरी जो हुसैन, मैं भी कूफे के बच्चों से कहूंगा कौन है मेरे जैसा जो अली इब्ने अबी तालिब के घर मदऊ हो और दस्तरखान पर अली के साथ बैठकर खाना खा। कहा रात तो गुजर गई ताने बाने बुनने में कि सुबह उठूंगा मुंह को अच्छी तरह से धोऊंगा, हाथों पैरों को घिसूंगा पत्थर के साथ और साफ सुथरा होकर पाकिस्तान मस्जिद में जाऊंगा। सुबह हुई, मैंने मुंह हाथ धोया, अपने आप को तैयार किया, अपने कपड़ों की शिकनें दूर की, बाप के साथ बाप का इंतजार किया। बाप जोहर की नमाज से पहले आया और कहा जल्दी से चलो नमाज का वक्त होने वाला है। मैंने कहा चले ठीक है, मैं तैयार हो चुका था अपने हिसाब से, वो जो हमारे बच्चे कहते मैं किच में हूँ, मैं बल्कि बच्चे एक दूसरे कहते पप्पू लग रहे हो एकदम से, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, किच में आकर मैं बाप के पीछे चला गया। मैंने बाप से कहा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे नमाज कम से कम बच्चा है 6-7 साल का या 8 साल का सिन होगा, रिवायतों ने कोई उम्र मुअय्यन नहीं की लेकिन कम से नहीं है बचपना है। कहा मैं मस्जिद कूफा के दरवाजे पर बैठकर, मुझे था कि आज मौला जल्दी नमाज पढ़ा दें, हम जल्दी मौला के घर पहुंचे। मैंने देखा इस उसमें जब मैं बाप के साथ मस्जिद के दरवाजे पर बैठ रहा था एक गरीब सा आदमी आया और मेरा बाप फौरन खड़ा हो गया, रुकू के हद तक झुक गया उसके एहतराम में। मैंने दिल में सोचा मेरा बाप भी कैसा इंसान है, हर शख्स के आगे एहतराम करता है, ये शख्स है जिसका एहतराम कर रहा है, गरीब जैसा खुद गरीब वैसा ही आने वाला गरीब और मजलूम शक्ल से ही लग रहा है। और मैंने देखा झुके चले जा रहा और कुर्बान हो रहा और सदके हो रहा और बार बार कहते नफसी बेअंस मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए। मैंने कहा मैं घर जाके बाप से पूछूंगा ये कौन था जिसपे इतना सदकेवारी जा रहे थे, सदकेवारी जाने की जगह नहीं थी। कहा उसके बाद मेरा बाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा, नमाज खत्म हुई तो मैंने देखा कि वो शख्स आया है और मेरे बाप से कहते आइए आपको रास्ता बताओ, आप मोमिनात में से जिन्होंने कूफा की ज्यादा की है, मस्जिद कूफा से रिलेटेड है अमीर मोमिन के घर में और मस्जिद में कोई फासला नहीं है कि एक गली से दूसरी गली में है। कहा मैंने उनसे कहा कि जब मैंने देखा कि वो मेरे बाप से कह रहा आइए मैं आपकी रहनुमाई करूं तो मेरे जहन में आ गए, मैंने कहा ये हो रहा हो अली का कोई गुलाम होगा, हमें मौला ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल दिया है, गुलाम भी भेजा है, क्या वो मेरे घर तक तुम्हें गुलाम रहनुमाई करेगा। कहा मैंने देखा लेकिन मेरे बाप का रवैया गुलाम के साथ गुलामों जैसा नहीं है। घर के दरवाजे पर पहुंचा ये शख्स और मेरे बाप ने मुझे आहिस्ता से झुक कर कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि जब मौला की खिदमत में पहुंचेंगे तुम मुअद्दबाना तरीके से सलाम करोगे, तो मैंने बाप से कहा वो मौला है कहाँ जिनको मुझे सलाम करना है और मुअद्दबाना तरीके से झुकना है। तो कहा ये शख्स कौन है, کہا میں کیا جانوں, یہ تمہاری طرح کا ایک غریب مظلوم آدمی شکل سے ہی لگ رہا ہے, نہ اس کا کپڑے ویسے ہیں, نہ اس کے جوتے ویسے ہیں, نہ اس کا حلیہ ویسا ہے. کہا یہ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے. جب مال نامی شخص کا میدان کربلا میں جب اس نے دیکھا لاش سید الشہداء کو 11 محرم کی صبح, تو اس نے دیکھا کہ امام حسین کے کمر پر ایک بہت ہی قیمتی کمر بند بندھا ہوا ہے. اس نے امام کا کمر بند کھولنا چاہا, امام عالی مقام نے اس باوجود اگر تھوڑی سی آپ خاموشی کی رعایت کر لیں تو آپ کے لیے بھی اچھا اور میرے حق میں بھی, تھوڑا سا آگے بھی ہو جائے, آگے تھوڑی بہت جگہ ہے. صبح ٹی وی پر شمع حسن کی مجلس آ رہی تھی, اس میں بھی بیچاری شمع کو بھی یہ کہنا پڑا کہ آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے. اور یہ ہماری ہر مجلس کا نعرہ ہوتا ہے. اچھا ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے, ہر شخص چاہتا ہے آخر میں بیٹھے تاکہ جلدی بھاگ کے چلا جائے, حالانکہ ہم نہیں جانتے. قرآن کہتا ہے سابقون سابقون اولئک المقربون, جو پہلے آتے ہیں بہرحال سیدہ کی نگاہ میں ان کا مقام, ان کی منزلت, ان کا مرتبہ بعد میں اور تاخیر سے آنے والوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. کہا یہاں پر میں نے سوچا اس شخص نے تو کچھ الگ سے ایسا پہنا بھی نہیں ہوا. اور دوسرا دھچکا مجھے گھر کے اندر داخل ہو کے لگا کہ یہ گھر تو ہمارے گھر سے بھی زیادہ حقیر ہے. ہماری تو پھر دیواروں پر لیبا ہوتی ہے کچھ ہے, اس گھر کی تو اینٹیں نظر آ رہی ہیں, پتھروں کے ٹکڑے نظر آ رہے. کہا اور تیسرا دکھ اور صدمہ میرے دل کو اس تک پہنچا جب دسترخوان بچھا دیا گیا. میں نے دیکھا ایک شوربہ ہے, بڑا سا پیالہ ہے, اس کے اندر کچھ شوربہ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر گوشت بھی تھا یا صرف آلو ہی تھے یا صرف سبزی ہی تھی. اور وہ حقیر سی غذا ہمارے آگے چن لی گئی. کہا کہ میں نے دیکھا میرے باپ نے بہت انتصاری سے, بہت توازوں سے امیر المومنین نے امام حسن نے امام حسین نے محمد حنفیہ نے ابوالفضل عباس نے سب نے کھانا کھا لیا. جب کھانا کھا لیا تو جو چیز میری روح کے اندر ایک عجیب تغیر کا سبب بنی, ایک عجیب تبدیلی کا سبب بنی, وہ امیر المومنین کا رویہ تھا. امیر المومنین نے بچوں سے کہا جاؤ پانی کا برتن لے کر آؤ. ہماری پچھلی جنریشن کے ذہن میں ہوگا پرانے زمانے میں بڑوں کا احترام ہوتا تھا, دسترخوان پر بیٹھے ہوتے تو ان کے ہاتھ دسترخوان پر دلائے جاتے. کہا وہ پانی کا برتن منگوائے گا, میرے باپ سے کہا گیا تم ہاتھ آگے کرو میں تمہارے ہاتھ دھلاؤں گا. میرے باپ نے رخساروں کو پیٹ دیا, کہا یا علی ابن ابی طالب آپ میرے ہاتھ دھلائیں گے؟ ممکن نہیں ہے, میں اتنی بڑی جسارت کروں کہ آپ میرے ہاتھ آگے کروں اور آپ پانی ڈالیں میں ہاتھوں کو دھوؤں. کہا لیکن میرے باپ نے کہا تمہیں میرے حق کی قسم. امیر المومنین نے میرے باپ سے جب یہ جملہ کہا میرے باپ نے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا. اب میرے ذہن میں آیا مولا یہ برتن میرے آگے کریں گے اور مولا میرے ہاتھ دھلائیں گے. لیکن مولا نے محمد حنفیہ کو آواز دی. محمد حنفیہ کو آواز دینے کے بعد کہا آؤ اس صحابی کے بیٹے کے ہاتھ دھلاؤ. جب ہاتھ دھلا دیے تو مولا نے گویا میری آنکھوں کے اندر اس دکھ کی تحریر کو محسوس کیا کہ مولا باپ کے ہاتھ تو خود دھلاتے, میرے ہاتھوں کی دفعہ محمد حنفیہ کو آواز دیتے. جب مولا نے میری اس فیلنگ کو میری آنکھوں کے ذریعے یا اس علم لدنی کے ذریعے سمجھا تو مولا نے کہا جب باپ اور بیٹا ایک دسترخوان پر آ جائیں تو دونوں کا احترام برابر نہیں ہو سکتا. اگر تم باپ کے بغیر میرے گھر میں آتے میرے دسترخوان پر بیٹھتے تو میں علی ابن ابی طالب خود تمہارے ہاتھ دھلاتا, لیکن اس دسترخوان پر تمہارا باپ بھی موجود ہے, میں باپ اور بیٹے کو ایک جیسا پروٹوکول نہیں دے سکتا. یعنی واقعی ہمارے بچے کبھی کبھی انتہائی ناشکری ہو جاتے ہیں. یعنی یہ صرف آپ کی بات نہیں, یہ تقریباً میرا خیال ہے ہر ماں کا دکھ ہے. اس کا موبائل میرے موبائل سے بہتر ہے, ان کے پاس کمپیوٹر کا پینٹیم 6 ہے, ہمارے پاس ابھی تک وہ دھکا سٹارٹ 6 چل رہا ہے, 4 چل رہا ہے, 3 چل رہا ہے. اس کے گھر کی ڈائننگ ٹیبل ہمارے ڈائننگ ٹیبل سے اچھی ہے, اس کا یہ, اس کی گاڑی, اس کا گھر, اس کی آسائشات. ہم واقعی مولا کے چاہنے والے. اب ماؤں سے نہیں بچوں سے سوال, لیکن ماؤں کے لیے بھی ایک پیغام دے دوں, بچوں کو اتنا ناشکرا بنانے والا کون تھا؟ مجھے ڈر ہے اور میرا مجھے پرابلم بھی ہے, جس طرح سے گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھیں گے میں اپنے اصلی موضوع سے ہٹ جاؤں گی. لیکن آج ایک ماؤں کو بھی جہاں بچوں کو ایک پیغام دے دیا سادگی کا, سمپلسٹی کا, کانے ہونے کا. یعنی امام زمانہ 25 یا 26 چیزوں پر وعدہ لیں گے. بیعت نامہ موجود ہے منتخب الاثر میں, آغائے صاحب کی گلپیدانی کی کتاب ہے, اردو میں ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. اثر ظہور میں آغائے لیے قرآنی کی اردو میں ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. اور بظاہر نقوش عصمت میں مرحوم نشان احمد جوادی کی اردو میں کتاب موجود ہے. ان 25 یا 26 چیزوں میں سے 3-4 چیزیں ایسی جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں, سادہ زندگی بسر کریں گے. میں نے جب یہ جملہ پڑھا اس بیعت نامے میں, مولا ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہر چیز ہماری بہترین ہو, ہر چیز, ہینڈ بیگ سے لے کر ہمارے جوتے سے
تکیہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا, میں نے کہا یہاں پر بیت نامے میں مولا کہتے ہیں خاص کو تکیہ کرا دو گے, اس کا مطلب ہم مٹی کا ڈھیر سرہانے رکھ لیں اور اس طرح سے سلایا جائے گا؟ کہا نہیں, یہاں شاید کنایا ہے, توازوں کو اختیار کریں گے, قلیل پہ راضی ہو جائیں گے, تھوڑی پہ راضی ہو جائیں گے. شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری کا ایک سرپری سا واقعہ ماؤں کو میں نے پہلے بچوں کو سنایا, ماؤں کو سناؤ. کہتے ہیں شیخ اعظم کے شیخ اعظم انصاری کی بیٹی مدرسے جایا کرتی تھی, ایسا اسکول تھا, ظاہر ایسا ہوتا ہے اس واقعے سے جیسے سارے بچے اپنے لنچ باکسز کھولتے تھے اور مل کر ایک جگہ پر بریک میں کھانا کھایا کرتے تھے. اچھا شیخ کی زوجہ کی عادت تھی کہ وہ ہر روز بچی کو روٹی سبزی اور پنیر دیا کرتی تھی. کچھ عرصے بعد ایک دن بیٹی نے آ کر کہا یہ آپ مجھے روز روٹی سبزی اور پنیر دے دیتی ہیں, لوگوں کے بچے دیکھیں کیا نہیں لاتے. آج کل کے بچے اسکول میں نگیٹس لے کر جاتے ہیں, آج کل کے بچوں کو اسکول میں وہ روٹین والے کباب روٹی نہیں چاہیے, ان کو انڈا پراٹھا نہیں چاہیے, ان کو کچھ ایسا آسمان سے اترا ہوا چاہیے. میک ڈونلڈ والوں نے ڈیلز کیوں بنائی ہیں؟ جسٹ 95 روپیز اسپینڈ کریں, ہم آپ کو ایک پیپسی کا گلاس دیں گے, ایک برگر دیں گے. اچھا وہ برگر کا سائز جو بل بورڈ پہ ہے اور جو برگر دیتے ہیں وہ 95 روپیز کی ڈیل میں, کے ایف سی میک ڈونلڈ پیزا ہٹ یہ سارے ہمارے بچوں کے آسرے پر چل رہے ہیں. ہوم ڈلیوری فری دیں گے, آپ ایک فون کریں, بچوں سے نکلوا لیں ان کے موبائل سے سیف نمبر کہ وہاں فون کریں, گھر بیٹھے آپ کو سب کچھ مہیا ہو جائے. بس کہا کہ ایک دن سے ماں سے آ کر کہا آپ کو کیا پتا ہو بچے اسکول میں کیا نہیں لاتے, کسی کی ماں شامی کباب دیتی ہے, کسی کی ماں مرغ بھون کر دیتی ہے, کسی کی ماں انڈا, کسی کی ماں یہ, کسی کی ماں وہ, اور آپ روز مجھے ایک ہی چیز دیتی ہیں روٹی پنیر اور سبزی. میں کل سے یہ کچھ نہیں لے کر جاؤں گی اسکول میں, میری بڑی بے عزتی ہوتی ہے اور نجف کا ہر بچہ جانتا ہے میرا باپ مرجع تقلید ہے. ہمارے بچوں کا ابا ذرا سا کسی ایگزیکٹو پوسٹ پر چلا جائے بچے کا دماغ پہلے عرصے مولا پہ چلا جائے گا, باپ بعد میں پوسٹ پر جاتا ہے, بیٹیوں کا بیٹوں کا دماغ پہلے عرصے مولا پر چلا جاتا ہے. میں اس سے بیٹھوں گا بچے سے, کوئی بیٹا صدر جا رہے ہو کوئی چیز لینے, یہ لو 20 روپے, چوڑی پر بیٹھے سوچے ذرا سے سیدھی صدر جاتی, میں تو رکشے میں جاؤں گا, میں تو رکشے میں جاؤں گا. حقیقت یہ ہے, اگر میں غلط کہہ رہی ہوں آپ حق رکھتے کہیں نہیں, آپ غلط کہہ رہی ہیں, آپ کی بات کے اندر محض کرم ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. ماں باپ کا اسٹیٹس بعد میں بڑھتا ہے, بچوں کا اسٹیٹس آج کل پہلے بڑھ جاتا ہے. شیخ اعظم دس سے مچ سے فارغ ہو کے رات کو گھر آئے, زوجہ نے کہا آپ کی لاڈلی نے آج ایک تقاضا کیا. کہا کیا؟ کہا کہتی کل سے میں یہ سبزی روٹی اور یہ پنیر ونیر نہیں لے کے جاؤں گی, مجھے کچھ اچھا لنچ دیا جائے. شیخ اعظم نے کہا اس کا کھانا بند کر دو. کبھی کبھی باپ کہتے ہیں بچے کا کھانا بند کر دو, ماں چپکے سے 20 روپے دے کے کہتے ہیں اسکول راستے میں کچھ کھا لینا, تو میرا بچہ بھوکا رہے گا, میری ممتا بے قرار رہے گی, میں یہ, اور ایسے ڈائلگ کا ڈھیر ہے ہمارے پاس, اور حتیٰ ہم ان ڈائلگ کی ایسے بچوں کو واجبات سے محروم کر دیتے ہیں. 9 سال کی ہو گئی ماشاء اللہ, اللہ قبول کرے جس نے تکلیف بھی منا لیا, بالغ بھی ہو گئی, اب روزے میں اس نے اسکول جا کر ذرا سا واویلا کرنا شروع کیا, ہمارے دل کو پنکھے لگنے شروع کیا. اتنا معصوم سا بچہ کیسے روزہ رکھے گا؟ خدا غارت کرے حکومت کو, ایک گھنٹہ گھڑی آگے کر دی, کملا گیا ذرا سا منہ نکل آیا بچے کا, میرا معصوم بچہ. اچھا 4-5 روزے رکھے, ایک دن بچی کو الٹی ہوئی, سب سے پہلے ہم نے روزہ بنایا, میرا بچہ فیل ہو چھوڑ دو روزے, میں قیامت کے دن خود خدا کو منہ دکھا لوں. یعنی ہمارا دل خدا سے زیادہ مہربان ہے, وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا تھا, ہم ایک ماں اس کی بہتری کو نہیں جانتے. آج صبح کی 10 میں اس نے بہت پیاری مثال سورۃ طٰہٰ کی آخری آیت کی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اگر خدا میری بیٹی پر 9 سال میں اور بیٹے پر بعض صورتوں میں 15 سال میں شرعی ذمہ داری رکھ رہا ہے, مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتا ہے یہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں, یہ پنجگانہ نمازیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں. چھوڑو چھوڑو جرابیں پہننے کی ضرورت نہیں, اتنی گرمی ہے, یہ تو مولویوں کی گڑی ہوئی کہانیاں ہیں. میری بچی ہائے ہائے, پیروں کا حشر ہو جائے گا, آستینیں پہننے سے کھجلی ہو جائے گی, 2 دفعہ لال لال دانے دیکھیں اتار دو اتار, کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ کو اتنا ہلکان کرنے کی. اللہ معاف کرنے والا ہے, وہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ تو شروع ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے. بیٹا ابھی اتار دو. آج میں نے غسل خانے میں ایک روایت کا ٹکڑا پڑا, حدیث معراج, اللہ کے رسول نے جبریل امین نے کہا ہے جبریل جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے, ایک بالکل جسے کہتے ہیں لائٹ ویٹ قسم کا, بچوں کو پنش دیتے ہیں. کبھی تو واقعی ڈنڈوں سے مارا جاتا تھا پرانے زمانے میں, اسکولوں میں مرغا بنایا جاتا تھا, پیچھے اینٹیں رکھی جاتی تھیں, آج کل کے ٹیچر ہلکا پھلکا سا اسکیل مارتے ہیں, تو وہ جہنم کا ہلکا پھلکا سا اسکیل کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جہنمیوں کو لوہے کے جوتے پہنائے جائیں گے, ان جوتوں کے لوہے کو دہکایا جائے گا اور اس کی حدت سے جہنمیوں کے دماغ ابلنا شروع کر دیں گے. یعنی پروردگارا میں ابھی نہیں دیکھ سکتی میری بچی کے ہاتھوں پر لال لال دانے نکل رہے ہیں, گرمی دانے نکل رہے ہیں, مکنا پہن کے وہ ہلکان ہے, ابھی یہ سب نہیں دیکھ سکتی, لیکن خدا خاصہ کل آتش جہنم میں میرے سامنے گرائی جا رہی ہوگی. آپ کے ذہنوں میں وہ واقعہ اہل ہمت سے سنا ہوا بارہا ہوگا, جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک جوان کا جانکنی کا وقت ہے اور اس کی شدت سے تکلیف سے جان نہیں نکل رہی, اس کی ماں سے کہا اس کو معاف کر, دو. کہا نہیں کروں گی. کہا میں رسول اللہ کہتے سے معاف کر دو. کہا نہیں کروں گی. صحابہ سے کہا آگ لگا دو. لکڑیاں جمع کی, آگ لگائی گئی. کہا اب اس جوان کے ساتھ میں ڈال دو. جیسے ہی صحابہ نے لڑکے کو اٹھایا, اس کی ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, یہ اجازت نہیں دوں گی کہ آتے میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو جھن سولوں کے سپرد کر دیا جائے. تو یا رسول اللہ ہم بھی ڈرتے ہیں ہماری بچی 9 سال میں کیسے روزہ رکھے. اللہ میاں کو نہیں پتا تھا, ہمیں پتا تھا کہ میری بچی نہیں رکھ سکتی. اسکول کی چھٹی کرواتے ہم نہیں, مدرسے کی کرواتے ہیں. نانی کے گھر جانا ہے, ٹیچر سے کہہ دینا کل مدرسے نہیں آؤں گی. میں نے اس دکھ سے کراچی کے بچوں کو مدرسے پڑھانا چھوڑ دیا. بچوں سے آپ پوچھتے تھے بیٹا کاپی کہاں ہے مدرسے کی, وہ تو نانی کے گھر رہ گئے. کل رات میں وہ سیٹرڈے میں ہم لوگ رات میں گئے ہوئے تھے نا کھانا کھانے, دعوت تھی نانی کے گھر, ماموں بھی آئے تھے, خالہ بھی آئی تھی, وہ وہی رہ گئے. اسکول کا بیگ کیوں نہیں رہے گا؟ کبھی آپ مدرسے میں بچوں کو نوٹ لکھ کر دیں کہ ماں سے سگنیچر کروا کے لینا, ماں کو یاد ہی نہیں رہا مدرسے کی کاپی چیک کر کے. یہاں مومنات تو بہت ہے. اچھا یہاں اگر درس ہوتا تو کتنی ہوتی, یہ بھی میں جانتی ہوں. میں زینبیہ سے انجان اور ناشنا نہیں ہوں, عزیزہ آنے دینا. اور ہم کیا کرتے ہیں, یہاں شیخ اعظم نے اپنی زوجہ سے کہا کھانا بند کر دو. کہا یہ تو روتی بھی جائے گی. کہا جائے. اچھا وہی ہوا, شیخ اعظم نے کہا, ان کی زوجہ نے کر بھی دکھایا. خیر ہمارے اندر اتنا دل نہیں ہے. اس نے 2 آنسو بہانے اور سب سے پہلے میرے جیسی ماں کا دل بیٹھ جانا, بےچارا رو رہا ہے, دیکھے نا وہ رو رہا ہے, اس نے کھانا نہیں کھایا, اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا, وہ 2 ڈبل روٹی کے سلائس کھا کے اسکول گیا تھا, اب کیسے بھوکا رہے گا. ایسے جملے میں بھی بولوں گی پریکٹیکل لائف میں. ایسا نہیں کہ میں صوفی سنا اللہ میں اپنے بچوں کی سائڈ نہیں لوں گی. اچھا اگلے دن بچی اسکول سے آئی شدید بھوک سے نڈال. ایک دن, 2 دن, 4 دن, ایک دن کہتی ہے ماں سے آپ نے تو روٹی پنیر سبزی سب کچھ ہی بند کر دیا, خالی روٹی ہی دے دیا کریں. جب بچے کھا رہے ہوتے ہیں میرے پیٹ میں چوہے دوڑے ہوتے ہیں, میں بھوک سے نڈال مدرسے کے کونے میں بیٹھی رہتی ہوں. شیخ اعظم کی زوجہ نے شیخ سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو روٹی کھول دوں. کہاں روٹی کھول. پھر کچھ دن بعد کہا خالی روٹی دے دیتی ہیں. میرا دل چاہتا ہے روٹی کے اوپر اگر ایک پنیر کا ٹکڑا رکھ دیں تو روٹی ذرا کھانے میں سہولت ہو جائے, کچھ تھوڑی سافٹنیس آ جائے گی, کچھ تو آسانی سے پانی کے اندر ساتھ روٹی نکل جائے گی. کہا شیخ اجازت ہے روٹی کے ساتھ پنیر کھول دوں. کہا کھول دو. 10-12 دن گزر گئے, کہنے کہ اس کے اوپر کبھی کبھی سبزی کے 4 پتے ہی رکھ دیا کر, دھنیا پودینا وہ پتہ نہیں, ایران میں سبزیوں کی ایک بھرمار ہے گرین ویجیٹیبلس کی. کہا جب تک سلوے نعمت نہیں ہوگا قدرے نعمت نہیں آئے گی. ایک فارمولا سلوے نعمت, آپ بچوں سے کچھ دن کے لیے روک کر دیکھیں, لیکن اصل میں بچوں سے زیادہ ہم بے قرار ہو جاتے ہیں, بچوں سے زیادہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج تک یقین کرے کوئی بچہ خدا نخواستہ 2 ٹائم کے کھاکے سے انسان مرتا نہیں ہے. جنیوا مذاکرات کے مطابق ایک نارمل انسان 7 دن کھائے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. اور رہتے ہیں لوگ زلزلے کے بعد, آفتوں کے بعد انسان کو پتا چلتا ہے فلاں دن 3 دن سے کچھ نہیں کھایا گیا, جی رہا ہے. لیکن ہمارا بچہ کچھ ذرا سی فرمائش کرتا ہے ہم کہتے ہیں حاضر, ہم بوتل والے جن ہیں تمہاری ہر تمنا پر لبیک کہنے کے لیے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج بچوں کے پاس ہر چیز ہے, اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دی. اور اس پوری کرنے کا نتیجہ کیا نکلا ہمارے بچوں کے پاس؟ کیا نہیں ہے یقین کریں. کبھی کبھی یہ ایک بہت ہی جنرل سی مثال دوں, بالکل گھر میں روز ہر دوسرے دن پیش آنے والی, یعنی یہ میرے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ ہی پیش آ جائے گی. آپ نے انڈا فرائی کر کے بچے کیا کرتا, میں نہیں انڈا کھانا. میں کبھی کبھی سوچتی میں اپنے بچوں سے بھی یہ جملہ کہتی ہوں, کراچی میں شاید 80% بچے ایسے جن کو انڈا میسر نہیں, جس طرح سے انڈے کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی. اور آپ نے بہت دفعہ یہ منظر دیکھا ہوگا, بچے کچرا کنڈیوں میں بیٹھے ہوئے کچرا سن رہے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ ہمارے گھر میں کہیں کانچ چھوٹ جاتا ہے, گلاس چھوٹ جاتا ہے, بلب پھٹ جاتا ہے, تو سب سے پہلے ہم بچوں کو روکتے ہیں, بیٹا ادھر نہیں جانا, بھی جھاڑو نہیں لگا یا صحیح صفائی نہیں لی, ہاتھ نہیں یا پیر میں کانچ چھوٹ جائے. وہ بچے جو کچرا کنڈیوں میں سے کچرے کو الگ کرتے ہیں وہ بچے بھی نرم و نازک ہاتھوں والے. دوسری مثال میں واقعہ دل جلتا ہے, جو بچے وائپرز لے کر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنے بچوں سے بھی ہمیشہ بیٹھ کے یہی بولتی ہوں کہ بیٹا ہم, تم مجھے بولتے نا اما سگنل کس طرف چلا جاؤں, تو میرا پہلا جملہ تو سگنل پہ اندھی ٹریفک ہے. یہ بھی کسی کے جگر کے ٹکڑے ہیں عزیز آنے میں. کس طرح سے وائپر صاف کرتے ہیں؟ 2 روپے کے سکے کے لیے, 2 روپے کا سکا. ابھی آج بچہ جیب خرچ مانگے آپ اس کے ہاتھ 2 روپے رکھے تو وہ تو آنکھیں نکال کے گئے, 2 روپے میں آتا کیا ہے, لیکن وہ 2 روپے کی خاطر دھتکارے جاتے ہیں اور انہیں دھتکارنے والے ہم ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں گداگری بڑھی ہے, ہماری وجہ سے بڑھ رہی ہے. ہمارا درواز پڑے گا محمد. یہ ہم ہوتے ہیں اور ہمارا رویہ ہوتا ہے, ہم ان فرشی اذا پر آتے ہیں. میں نے گزشتہ رات شیخ موسیٰ مطہری کی گفتار آشرم میں, اگر عجیب جملہ پڑا. تھوڑی دیر کے لیے میری روح لرز گئی میرے شہید مرزا متعلق اس جملے پر. رک کے بہت دیر تک سوچی رہی. کہا شہدا سید شہدا کے بچے جو آئے تھے کربلا کے میدان میں ان کا صبر بھی اپنے کمال پر تھا. یہ ایسے بچے تھے کہ جنہوں نے ہر مشکل کو سہا, ہر مصیبت کو سہا. آج دو محرم کا دن ہو گیا. یہ وہ دن ہے جس دن اہل حرم وارد سرزمین کربلا ہوئے. آپ دیکھیں ان کے ساتھ جو بچے ہیں, ایک قول کے مطابق, ایک روایت کے مطابق, میں نے مخاطر میں بہت ساری الگ الگ روایتیں پڑھی, صحیح کربلا میں بھی اس کے بالکل اپوزٹ روایت بھی پڑھی, لیکن 47 بچے, 47 بچے وہ تھے جو راہ کوفہ شام میں پشت ناکہ سے گرتے رہے, ماؤں کی آنکھوں کے سامنے پامال ہوتے رہے. یعنی یہ ماؤں کا صبر اور بچوں کا صبر, دونوں صبر کمال پر تھے. یعنی جب ہم فرش عذاب پر آتے ہیں تو بہت سارے ہدیوں کو چھوٹے چھوٹے سے لے کر جاتے ہیں, لیکن آج ہم مولا سے کہیں, مولا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اور کچھ ہو نہ ہو ہماری زندگی میں شکر نعمت ضرور ہوگا. ہم میں سے ہر شخص اپنے سے بہتر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے دیا کیا اس میں, لیکن ہم اپنے سے بدتر کو دیکھتے ہیں. ہم اسے دیکھتے ہیں جس کے پیروں کے نیچے گاڑی ہے, اسے نہیں دیکھتے جو ویل چیئر پہ چل رہا ہے. ایک کالج جانے کے لیے محتاج ہے کہ کوئی اسے ہلائے, بٹھائے, وہ جائے. کسی نے آٹھویں امام سے پوچھا, مولا آپ غریب طبقے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کی طبقہ اس قابل نہیں ہے. مولا نے کہا میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, ان کے ساتھ موو کرتا ہوں, ان کے ساتھ کھاتا ہوں پیتا ہوں تاکہ میں اپنے دین کی حفاظت کر سکوں. حقیقت تو یہی ہے, جب ہم اپنے سے بہتر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. اسی شہر کراچی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کر چکانے کا ٹھکانا میسر نہیں ہے. آپ مختلف سگنلز پہ, مختلف سڑکوں کے کنارے دیکھتے ہیں, بےچارے ایک بستر سا بچھا کر لیٹے ہوتے ہیں, انہیں مچھر تنگ نہیں کرتے ہوں گے. ہمارے گھر میں بچے تھوڑے تو روشنی کا, شور شرابے کا, بچوں کی آواز میں ٹی وی لگا دیں تو کہتے نظر نہیں آ رہا فلانا سو رہا ہے. ان کے سرانے لوگ ہارن تو ہارن دیتے ہیں لیکن وہ سوئے رہتے. ہم نے کیا سیکھا؟ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو سب سے پہلی جو چیز سیکھتے وہ شکر نعمت تھا. کل میں نے ڈاکٹر عائشہ بنت شافی کا یہ جملہ آپ کے خدمت میں کوٹ کیا تھا. شہزادی زینب دربار ابن زیاد میں کہتی ہیں, وہاں رائے اللہ جمیلا, میں نے سوائے حسن کے خدا سے کچھ نہیں دیکھا. میں جب اس جملے پر پہنچی تو سوچوں, شہزادی آپ نے اپنے صبر کو, اپنے شکر کو کمال تک پہنچا دیا. ابن زیاد کہتے ہیں خدا نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا. کہا ان العزت للہ جمیعا, شہزادی کہتی ہیں عزت اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. اور واقعی علماء منبر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے, شام وہ سرزمین تھی جسے علی ابن ابی طالب کئی سال بھی فتح نہیں کر پائے, اس سرزمین شام کو علی کی بیٹی بندے ہاتھوں کے ساتھ فتح کر کے نکلی ہے. 7 دن تک مختلف سید نے تاؤت کے مطابق 7 دن تک سرزمین شام پر مسلسل رضاداری ہوتی رہی, اور شہزادی زینب کی خواہش کے مطابق تمام شام کی عورتیں جمع ہوتی تھیں اس گھر میں اور وہاں پر بیٹھ کر شہزادی کے ایک ایک شہید کا ماتم کرتی. اور ہم کربلا کے اس شہید کا تذکرہ کریں کہ جس کے بارے میں عجیب روایت سید ابن تاؤس اپنی کتاب ملحوظ میں بیان کرتے ہیں. اور یہ وہ کربلا کا شہید ہے جو کربلا کے شہدا میں نہیں جاتا تھا شمار ہو, زہیر ابن قین. روایت کہتی ہے زہیر ابن قین خود کہتے ہیں کہ جب ہم مکہ سے چلے, حسین ابن علی کا قافلہ بھی ہمارے قافلے کے ساتھ تھا, لیکن حد الامکان میری کوشش ہوتی تھی جہاں حسین پڑاؤ کرے وہاں سے ہم گزر جائیں, اور جہاں ہم حسین ابن علی نہیں گزرتے وہاں پر ہمارا قیام ہو. لیکن ایک جگہ پانی کی وجہ سے ہم دونوں مجبور ہو گئے, ایک جگہ ایک قیام کیا. وہی حبیب ابن مظاہر جیسی کیفیت. روایت کہتی ہے زہیر ابن قین کہتے میرے آگے دسترخوان بچا ہوا تھا, اپنے خیمے میں موجود تھا, ان کا سالہ, ان کا غلام, ان کی زوجہ اس خیمے میں موجود ہے. دسترخوان لگا ہوا تھا خیمے کے دروازے پر, کوئی شخص آیا اور اس نے آواز دی, یا زہیر ابن قین. زہیر ابن قین کہتے میں اٹھا, میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا عجیب ابا عبداللہ. ابا عبداللہ بلاتے ہیں, ان کی بات کا جواب دو. ڈاکٹر ابراہیم آئے تھے جب اس روایت کو آگے بڑھاتے ہیں, کہتے ہیں زہیر ابن قین نے یہ جملہ سنا, واپس آ کر دسترخوان پر بیٹھ گئے, نوالا ہاتھ میں لیا. زوجہ نے کہا حسین بلاتے ہیں, تم ابھی تک سوچ رہے جاؤں یا نہ جاؤں؟ زوجہ سے کہتے میں جانتا ہوں حسین کیوں بلا رہے ہیں. میں حسین کی نصرت کے لیے نہیں جانا چاہتا, مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے, ابھی میں تمہارے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے قبیلے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا. اس مومنہ نے کہا تف ہے تم پر اور تمہارے جیسے ہر اس مرد پر جو حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہتا. یہ جملہ سنا زہر کی غیرت نے جوش کھایا, زہر اٹھے. یہاں پر شیخ مصعب مداری مقبر مکرم سے ایک جملہ نقل کرتے ہیں, زہر مرے مرے قدموں سے حسین کے خیمے کی طرف گئے, لیکن جب پلٹے ہیں تو اس دلہا کے مانند تھے کہ جو شادی کے اگلے دن جس کے چہرے پر ایک روپ اور ایک نکھار ہوتا ہے. کہا بہت تیزی سے پلٹے, آ کر اپنی زوجہ سے کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. روزہ نے کہا کیوں؟ کہا میں نے سوچا میں حسین ابن علی کا ساتھ دوں، میں حسین ابن علی کے ساتھ کربلا جاؤں گا. کہا پھر میں اکیلی رہ جاؤں گی، سفر کا عالم ہے، کوفے کے سردار ہے. کہا اس قبیلے اس قافلے کے اندر تمہارا بھائی بھی ہے، میرا غلام بھی ہے، میں یہ غلام تمہیں بخشتا ہوں، یہ تمہیں بڑے احترام سے کوفہ تک لے جائیں گے، اور میں نے اتنا مال دنیا اتنی ثروت چھوڑی ہے کہ تم بڑے آرام سے زندگی گزار لو گے. اب مثالی خواتین میں ڈاکٹر احمد بہشتی نے اس خاتون کا نام دلہم نقل کیا ہے، ریاحین شریعہ نے بھی یہی نام نقل کیا ہے. دلہم نے آگے بڑھ کر کہا ہے زہر، جب تک دنیا کی زندگی تھی ہمارا ساتھ تھا، اب حسین کی باری آئی ہے تو مجھے تنہا تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو. میں بھی یہ کہہ کر دامن کو پکڑا اور کہا میں تنہا نہیں جانے دوں گی میدان کربلا میں، میں ساتھ جاؤں گی. زہر نے دامن کو جھٹکا اور کہا کہ نہیں، میں تمہیں ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا. دلہم نے آگے بڑھ کر بہت اصرار کیا، کہا یہ بڑی ناانصافی ہے، جب تک ہم زندگی کے سفر میں ساتھ ساتھ تھے، اب میں تمہارے ساتھ کربلا تک جاؤں گی. روایت کہتی ہے زہر بیٹھ گئے، انہوں نے دلاسا دینے کے انداز میں دلہم سے کہا جو کہتا ہوں مان جاؤ، میں تمہیں کہتا ہوں تم کوفہ اپنے بھائی اور غلام کے ساتھ چلی جاؤ. دلہم نے جب غصہ دکھایا تو زہر نے ایک عجیب جملہ کہا، مقاتل نے جملے کو ایز اٹ از کوٹ کیا ہے. زہر نے کہا اے دلہم تم کربلا جا کر کیا کرو؟ کہا زہر میں تمہارا ساتھ دوں گی. زہر نے کہا اے دلہم تم عرب عورت ہو، عربوں کے مزاج کو جانتی ہو، جب کسی مرد کو تہ تیغ کرتے ہیں اس کے ناموس کو اسیر بنا لیا کرتے ہیں. مختل مکرم عجیب دردناک جملہ لکھتا ہے، روایت کہتے ہیں دلہم نے کہا حسین کے ساتھ بھی تو نبی زادیاں ہیں. یہ جملہ سنا زہر کھڑے ہو گئے، کہا دلہم اپنی زبان سنبھالو، وہ علی اور رسول کی بیٹیاں ہیں، ان کی حمایت کرنے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کا دفاع کرنے کے لیے تو چاروں طرف سے ملت اسلامیہ جمع ہو جائے گی، لیکن دلہم تم سرزمین کربلا پہ تنہا رہ جاؤ گی، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا، کوئی تمہارا آسرا کرنے والا نہیں ہوگا سرزمین کربلا پر. یہ جملے کہے اور دلہم کو حکم دیا غلام اور بھائی کے ساتھ سرزمین کوفہ پر چلی جاؤ. دلہم کوفہ چلی گئی، 11 محرم کو کوفہ والوں کو خبر ہو گئی کہ سرزمین کربلا پہ اثر عاشور حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ذبح کر دیے گئے ہیں. مقتل مکرم لکھتے ہیں کہ یہاں پر دلہم نے اپنے غلام کو بلایا، گھر کے اندرونی حصے سے ایک کفن لے کر آئی، غلام کے ہاتھوں پر رکھا اور کہا صرف ایک چھوٹا سا کام کر دو، میرا جب یہ کام کر دو گے میں تمہیں رائے خدا میں آزاد کر دوں گی، یہ کفن لو. اور غلام سے جو جملے کہے، یہاں شہید موسیٰ مدنی جملوں کو کوٹ کرتے ہیں، غلام سے کہتے ہیں سرزمین کربلا پر حسین کو دفنانے والے بہت ہوں گے، عباس کی لاش اٹھانے والے بہت ہوں گے، قاسم اکبر اور محمد حسین کے جانشاں تو بنو ہاشم میں سے ہے، ان کے لاشوں پر مٹی ڈالنے والے بہت ہوں گے، لیکن سرزمین کربلا پر میرے زہر کا کوئی نہیں. دیکھو میں حق کے زوجیت ادا کرنا چاہتی ہوں، تم اس کفن کو لے جاؤ اور زہر کو غسل کفن دے کر کفن پہنا دینا، سرزمین کربلا پہ دفن کر دینا، جب تم کوفہ پلٹو گے میں راہ خدا میں آزاد کر دوں گی. روایت کہتی ہے یہ جملے کہے دلہم نے، اس کے بعد انتظار کرنے لگی، اب غلام سرزمین کربلا پر پہنچ گیا ہوگا، اب زہر کی لاش کو غسل و کفن دے دیا ہوگا، اب پلٹ رہا ہوگا، گھر کے بالا خانے پر تھی، دور سے غلام کو آتے ہوئے دیکھا، فوراً دوڑتی ہوئی سیڑھی اترتی ہوئی نیچے گئی. روایت کہتی جب گھر کا دروازہ کھولا، غلام آنکھوں کے سامنے ہاتھوں پہ کفن لیے ہوئے کھڑا تھا. غلام کے ہاتھوں میں کفن دیکھا دلہم نے سر کو گھیر لیا، کہے غلام میں کبھی زندگی پر تجھ سے راضی نہیں ہوں گی، میرے بالی کی لاش ابھی تک بے گورا کفن ہے. یہ جملہ کہا شروع کو مل اللہ میں نے مسائل تمام کر دی. غلام نے سر کو جھکایا اور کہے دلہم
اللهم اني اسالك بحق